الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مطيع لله فهو ذاكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذكروا الله ذكرا كثيرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا، یہ اذکر اللہ امر کثیرہ حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ایک رولنگ دی جا رہی ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. تو ایک تو یاد کرنے کا حکم دیا اور ساتھ کثرت کی شرط بھی لگا دی. اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر، اور ذکر کثیر یہ ہوتا ہے کہ جو اکثر وقت ہو. تو اس کی تفسیر مفسرین نے یوں فرمائی کہ انسان کی تین حالتیں ہیں، یا کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا. تو جو شخص تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کہ میرے عقل مند بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ کان رسول اللہ یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے. ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرتا تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تو سوتے میں بھی دل جاگتا اور دل اللہ رب العزت کا ذکر کرتا تھا. سوچئے یہ کتنی عجیب کیفیت ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انسان اپنے پروردگار کو نہ بھولے. ہمارے اکابر نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. اتنی دیر بھی اللہ سے غافل نہیں ہونا، اس لیے کہ ذکر کے 101 فوائد بتائے ہیں حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب بندے کے یاد میں اور اللہ کی یاد میں فرق ہے. بندہ یاد کرے گا اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت اسے یاد کریں گے اس پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولنے کے ذریعے. کسی کو سفارش کرنی ہو تو آدمی فون کر کے کہتا ہے جی ذرا میرے بچے کو یاد رکھنا. اب اس وقت کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میرے بیٹے کا نام لیتے رہنا، نہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں تو میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کرنا. اللہ رب العزت کی یاد کا یہ معنی کہ بندہ اطاعت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے ذریعے سے بندے کو یاد کرے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سالک کا جی چاہتا ہے کہ میں ایک لمحے بھی اللہ سے غافل نہ ہوں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِ، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرٍ مِّنْ، اور وہ اگر مجھے لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں بندے کو یاد کرتا ہوں. اب فرشتوں کی محفلوں میں اللہ رب العزت تذکرہ کریں، کتنا اللہ رب العزت کا احسان ہے. یوں سمجھئے کہ ایک خاک روب ہے صفائی کرنے والا، اور بادشاہ اپنے دربار میں اس کا تذکرہ کرے اور خاکروب کو پتہ چل جائے تو وہ تو خوشی سے مری جائے کہ میرا تذکرہ بادشاہ نے اپنی محفل میں کیا. جو خاکروب کا بادشاہ کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، بندہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا. تو اللہ رب العزت بندے کا تذکرہ کریں، سبحان اللہ، کتنی اللہ رب العزت کی یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کے نام کو یاد کرو صبح اور شام. بکرا سے مراد فجر سے زوال تک، اور اصیلہ سے مراد زوال سے لے کے رات تک، یعنی سارا دن اپنے رب کو یاد کرو. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں؟ تو اس عاجز نے انہیں کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہنے لگے کہاں حکم ہے؟ قرآن پاک کو ذرا آپ غور سے پڑھ لیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجدوں کے بارے میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ویذکر فی حسمہ، اور اس میں ذکر ہوتا ہے اس کے نام کا. اب اگر کوئی بندہ پوچھے جی رب کا نام تو کیا بتائیں گے، تو قرآن مجید کی آیت ہے، ویذکر فیہا اسمہ، اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے. پھر ایک جگہ اور فرمایا، وذکر اسم ربه فصلى، اور ذکر کیا اس نے رب کے نام کا. اور ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. تو بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی آیتیں قرآن مجید کی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے نام کا تذکرہ کر. اور ویسے بھی جن کو محبت ہوتی ہے ان کو تو محبوب کا نام لینے میں ہی مزہ آتا ہے. تو سالک کو اللہ رب العزت سے محبت، لہذا اللہ رب العزت کا نام لینے میں مزہ. ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیرے کام سے. تو سالک ہر وقت اللہ کی یاد میں. اب یاد کے دو طریقے، دل میں بھی یاد کرے، زبان سے بھی تذکرے کرے. یہ موٹی سی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا تذکرہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. چنانچہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ تعالی، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. تو دل میں بھی یاد کریں، زبان پہ بھی اللہ رب العزت کے تذکرے. اب جو مبتدی ہے اس کے لیے ہر وقت یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ، مسنون دعائیں پابندی سے پڑھے. اتنی برکت ہے مسنون دعاؤں میں کہ ہر موقع محل کی مسنون دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف خود بخود دھیان رہتا ہے. تو مبتدی سب سے پہلے اس پر عمل کرے، جتنی مسنون دعائیں ہیں ان کو یاد کرے، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگ کے پڑھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا. آپ غور کریں گے آپ کو ہر موقع کی دعا کتابوں میں مل جائے گی. تو ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنا اس کو اپنے لیے ضروری بنا لے، کیونکہ یہ دعائیں ذریعہ بن جائیں گی اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہنے کا، اور الٹی سیدھی سوچوں سے خامخا بندے کی جان چھوٹ جائے گی. تو مبتدی مسنون دعاؤں کے ذریعے ذکر یاد کرے، جو متوسط ہے اس کو چاہیے کہ وہ تحلیل کے ذریعے سے یاد کرے لا الہ الا اللہ، چنانچہ دل میں بھی ذکر ہو اور زبان پہ بھی تحلیل، چنانچہ جن کے تحلیل کے اسباق ہوتے ہیں 3,000، 5,000، 7,000، 10,000، ہزاروں مرتبہ ایک دن میں وہ اللہ رب العزت کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اب ایک دن میں اگر 10,000 پڑھ رہا ہے تو 10 دن میں 1,00,000 سوچنے کی بات ہے، دو ڈھائی مہینوں میں 1,00,000. اب جس بندے نے اپنی زندگی میں کروڑوں مرتبہ اپنے دل پہ اللہ کے کلمے کی ضرب لگائی، کیا یہ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھول جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتو، جس حال میں تم زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے. تو اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہم دعا کریں اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو منتہی ان کے لیے تو اللہ رب العزت حضوری کا ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ سے ان کا دھیان نہیں ہٹتا، ایک لمحہ کے لیے بھی دھیان نہیں ہٹتا. تو دل و زبان دونوں کو شامل کر لینا یہی جامعیت ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذکر کی اصل یہ ہے کہ انسان کسی کو دل میں بسا لے اور پھر بہانے بہانے سے اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہے. اور یہ ہوتا ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، جہاں بیٹھے گی بیٹے کی باتیں سنائے گی، ایسے کھاتا ہے، ایسے پیتا ہے، لفظ یوں لیا، فلاں موقع پہ یہ کیا. میاں بیوی ابتدائی دنوں میں اگر بیوی کو اپنے خاوند سے سچی محبت ہے تو جہاں بیٹھے گی اسی کے تذکرے. تو جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوگی تو وہ بھی اسی طرح جہاں بیٹھے گا اللہ رب العزت کا تذکرہ کرے گا. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر بندہ جو اللہ کا مطیع فرما بردار ہے وہ ذاکر ہے. یعنی جس وقت انسان اللہ کی اطاعت میں وقت گزار رہا ہوتا ہے عند اللہ وہ اللہ کے نزدیک ذاکرین میں شمار کیا جاتا ہے. اب یہاں سے ایک نقطہ ملا کہ انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچا لے اور اپنے وقت کو اللہ کے امر کے مطابق گزارے تو پورا دن اگر اس کا اس طرح گزر گیا تو یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ نقطہ سمجھنا سالکین کے لیے بڑا ضروری، کیونکہ بعض لوگ دین کا کام کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر وہ ہوتا ہے جو بس مصلی پہ بیٹھ کے کیا جائے. نہیں، جس وقت ہم اللہ رب العزت کے حکم کے تحت وقت گزار رہے ہیں ہمارا وہ وقت اللہ کے ہاں ذاکرین میں لکھا جا رہا ہے. اب کوئی کہے گا جی کہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھئی بات کرتے ہوئے مخلوق کے حق کو اگر ادا کرنے کی نیت ہے تو ادائے حق کے خلق اس میں مشغول ہونا یہ بھی اطاعت ہے، لہذا بندہ ذاکرین میں شامل. اب وہ عالم
جو مدرسے میں بیٹھ کے میزان الصرف پڑھا رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں جی کہ ہم تو ہر وقت صرف ہی پڑھاتے ہیں، ہم تو ذکر نہیں کر سکتے. نہیں، اگر آپ کی نیت علم کی خدمت ہے، دین کی خدمت ہے، اور اس کی بنیاد باندھنے کے لیے آپ یہ فن پڑھا رہے ہیں، تو آپ اللہ کی اطاعت والے کام میں لگے ہیں. جتنی دیر پڑھائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں ذاکر لکھے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ انسان کا دھیان کبھی ذکر کی طرف رہتا ہے کبھی نہیں رہتا. تو بھئی دیکھیں آج کل سیل فون عام ہے، تو کبھی اس کی سکرین کی لائٹ آن ہوتی ہے، کبھی سکرین کی لائٹ آف ہوتی ہے، مگر ٹیلی فون تو کام کر رہا ہوتا ہے نا. سکرین کی لائٹ آن ہونے یا آف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح انسان جب اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگا ہے، استحضار رہے تو نور و نلا نور، نہ بھی استحضار رہے تو انسان اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک نام لے دیا کہ یہ وقوف قلبی ہے. اب بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ وقوف قلبی ہر وقت اللہ اللہ کہنا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ اللہ کہنے کا نام وقوف قلبی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کا نام وقوف قلبی. اور جب انسان اللہ کی بات مان رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وقت گزار رہا ہے، تو یقیناً اس کا اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہے. طلباء عام طور پر امتحان سے کچھ عرصہ پہلے خاصے مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر چٹیں لکھ کے پوچھتے ہیں جی ہم تو ذکر کر ہی نہیں سکتے. بھئی آپ جو علم پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ علم میں مشغول ہونا آپ کو اللہ کے ہاں ذاکرین کی فہرست میں شمار کروا رہا ہے. ہاں اس کے ساتھ اگر دھیان بھی ہو تو نور نلا نور. کبھی کبھی انسان کا دھیان حال کے تقاضے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جیسے کبھی طبیعت پہ خوف آ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہے، جب دیکھا کہ ازدہا بن گیا جو ان کا عصا تھا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. جب ایک آدمی نے آخر بتایا کہ فرعون تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ان الملا یاتمرون بک، آپ شہر سے چلے جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں. فخرج، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے، خائفین یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے تھے کوئی آ تو نہیں راہ پکڑنے والا. تو یہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، فطری چیز ہے. اسی طرح حال کے تقاضے میں مشغول ہو جانا یہ فطرت ہے انسان کی، مگر وہ تقاضا گناہ کا نہ ہو، وہ تقاضا خیر کا ہونا چاہیے. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے، اجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، میں نماز کی حالت میں کبھی کبھی اپنے لشکر کی صفوں کو درست کر رہا ہوتا تھا. اب دیکھیے یہ فاروق کی نماز ہے، ایک خلیفہ راشد کی نماز. نبی علیہ السلام نے حکم دیا جن کی اتباع کا، اور وہ فرماتے ہیں کیوں کہ جہاد کے موقع پر غلبہ حال کا ہو جانا یہ فطری چیز ہے، وقت کے تقاضے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جاتی ہے. اچھا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، کہاں خطبہ اور کہاں یہ بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت ان کے اوپر جو خلافت کی ذمہ داریاں تھیں ان کی طرف سوچ اتنی رہتی تھی کہ ادھر سوچ کئی مرتبہ چلی جاتی تھی، تو اس سے وہ عمل خراب نہیں ہوتا، کیونکہ سوچ خیر سے شر کی طرف نہیں گئی، خیر سے خیری کی طرف ہے، اطاعت سے اطاعت ہی کی طرف ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے ایک وقت میں دو اطاعتوں کو جمع کر لیا، تو اس لیے اگر طالب علم پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے زیادہ توجہ ادھر ہی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، نیت اگر ہے اللہ کی یاد کی تو یقیناً جتنی دیر بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے اتنی دیر اللہ رب العزت کے ہاں وہ ذکر کرنے والوں میں سے لکھا جا رہا ہے۔ تو سلوک کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، ایک کو کہتے ہیں دوام طاعت، کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا ہمیشہ، اور دوسری کو کہتے ہیں معصیت سے پرہیز، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ بس ان دو میں انسان جب تک لگا رہے، احکام کو پورا کر دے اور منہیات سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ گویا اللہ رب العزت کی یاد میں زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی عظمت دل میں پیدا کر لے کہ کسی قیمت پر اللہ کا حکم نہ توڑے، دل میں یہ نیت ہو کہ چاہے کوئی مجھے سولی پہ لٹکا دے، آگ میں دھکا دے دے، دریا کی چوٹی سے نیچے، پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دے، یا سمندر میں دھکا دے دے، جو مرضی کر لے، میں نے اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں توڑنا۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا محمود غزنوی سے کہ آپ اپنے غلام عیاض سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں آپ لوگوں کو کبھی بتا دوں گا۔ چنانچہ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ نے ایک ہیرا، قیمتی ہیرا لائے اور ایک ہتھوڑا بھی لایا، اور لوگوں کو کہا کہ آپ کے عقل کا، ذہانت کا آج میں امتحان لوں گا۔ تو سب لوگ ذرا سیریس ہو گئے، اچھا ایک اس کو توڑو بھئی۔ اب جس کو توڑنے کے لیے دیا وہ کہنے لگا جی بادشاہ سلامت یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ تو آپ کے تاج میں جڑنے کے قابل ہے، اس کو تو توڑنے سے نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس نے وہ ہیرہ واپس لے لیا، دوسرے کو دیا، دوسرے نے بھی اسی طرح کی ترتیب بنائی۔ غرض جس کو دیتا گیا سب بہانہ بنا کر انکاری کرتے رہے۔ جب اس نے عیاض کو دیا تو عیاض نے حکم سنتے ہی ہیرے کو فرش پہ رکھا اور زور سے جو ہتھوڑے کی ضرب لگائی تو اس کو چورا چورا کر دیا۔ اب لوگ ہنسنے لگے کہ آج اس کی بے وقوفی کا پتہ چل گیا، اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ عیاض تم نے اتنی قیمتی چیز کو توڑ دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے سامنے دو صورتیں تھیں، اگر میں حکم مانتا تو ہیرے کو توڑتا، اگر ہیرے کو نہ توڑتا تو حکم کی خلاف ورزی ہوتی، میری نظر میں آپ کے حکم پر میں ایسے لاکھوں ہیروں کو قربان کر سکتا ہوں، یہ ہیرا توڑنا کون سی بات؟ تو اگر مخلوق اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کر سکتی ہے تو بندے کو اپنے پروردگار سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل میں ہو کہ جو بھی ہو جائے مجھے حکم خدا کو نہیں توڑنا۔ اس لیے کہ جو حکم خدا کو توڑتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے در کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے خیالات کو قابو میں لائے اور گناہوں کا خیال ذہن میں جمنے ہی نہ دے۔ انسان کا دماغ چوراہے کی مانند ہے، چوراہے میں سے ہر طرح کی ٹریفک گزرے گی، کاریں بھی گزریں گی، بسیں بھی گزریں گی، گدا گاڑی بھی گزرے گی، سائیکل والا بھی گزرے گا، ٹریفک ہر طرح کی ہوگی، لیکن جو پولیس والا وہاں کھڑا ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک کو رکنے نہیں دیتا، دائیں کی ٹریفک کو بائیں بھیج دیا، بائیں والے کو دائیں بھیج دیا اور ٹریفک کو چلتا رکھتا ہے۔ ٹریفک کو چلتا رکھتا ہے تو اسے بہترین تنخواہ ملتی ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اور اگر وہ ٹریفک کو کنٹرول نہ کرے بلکہ جیم کر بیٹھے تو ہر بندہ اس کو لانتان کرتا ہے۔ یوں سمجھئے کہ مومن کا دماغ ایک چوراہے کی مانند ہے، اس میں ہر طرح کے خیال آئیں گے، رحمان کی طرف سے بھی خیال دل میں آئیں گے، شیطان کی طرف سے بھی۔ اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے دوستوں کو میسج کرتا رہتا ہے، تو دماغ میں میسج آتے ہیں شیطان کے، اور کبھی کبھی نفس بھی میسج کرتا ہے، مگر یہ اس قسم کے جو دماغ میں آنے والے خیالات ہیں یہ ربش چیزیں ہیں، اور ربش چیزوں پر انسان دھیان ہی نہ دے۔ تو برے خیال کا ذہن میں آنا یہ برا نہیں، اس کا ذہن میں جمانا اور اس سے لطف اندوز ہونا شریعت کی نظر میں یہ برا ہے۔ تو بس اس پر انسان محنت کرے کہ میں نے اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے۔ زنا سے وہ بچے گا جو ذہنی زنا سے پہلے بچے گا۔ جب تک ذہنی زنا سے نہیں بچے گا تب تک زنا سے نہیں بچ سکے گا۔ آنکھ غلط دیکھے گی، زبان غلط بولے گی، پاؤں غلط جگہ اٹھ کے جائیں گے، اس لیے کہ سوچ جو غلط ہوئی۔ تو اپنے جسم کو اگر انسان شریعت کے مطابق لانا چاہے تو اپنی سوچ کو اس کے مطابق لائے۔ مشین میں جیسے پروگرام بھر دیا جاتا ہے وہ ویسے کام کرتی ہے، بعض سی این سی مشینیں ہوتی ہیں ورکشاپ میں، ان میں پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں، جیسا پروگرام فیڈ کر دیں وہ ویسا پرزا بنا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے دماغ میں جیسا پروگرام فیڈ کیا جائے گا اس کے اعضاء ویسے ہی اعمال کرے گے۔ تو ہم اپنی سوچ کو اگر پاک کر لیں تو ہمارے اعضاء خود بہت اچھے کام کرنے لگ جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کا ایک بھتیجا واسط گورنر تھا اپنے علاقے کا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، مگر عیاش تھا، اس کو بڑا مان تھا کہ میں حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہوں اور گورنر ہوں۔ چنانچہ اپنے آدمیوں کو اس نے کہا ہوا تھا کہ کہیں تمہیں اگر کوئی بہت خوبصورت عورت کا پتہ چلے تو مجھے اطلاع دو۔ تو وہ ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ ایک غریب گھر کی نوجوان لڑکی جسے اللہ نے شکل کی حور پری بنایا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنے پیغام بھیجنے شروع کیے، اس نے انکار کر دیا، اس نے اس کی طرف تحفے طائب بھیجنے شروع کر دیے۔ اب دو فتنے ہوتے ہیں، ایک جمال کا فتنہ اور دوسرا مال کا فتنہ۔ مرد لوگ جمال کے فتنے میں زیادہ پھنستے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ پھنستی ہیں۔ اس کے بعد دونوں فتنے تھے. ایک عرصہ تک وہ اسے خفیہ طور پر پیغام بھی پہنچاتا رہا. وہ آگے سے جواب دیتی کہ اگر تم مجھ سے ملاقات چاہتے ہو تو میرے بھائیوں سے بات کرو اور مجھے اپنے نکاح میں لے لو. یہ کہتا تھا نہیں، میں ویسے ہی تم سے چھپی آشنائی چاہتا ہوں. وہ انکار کرتی. اب سوچئے یہ کتنا بڑا مجاہد ہے اس بچی کے لیے کہ وقت کا گورنر ہے، خوبصورت ہے، مال کی محتاط ہے، پانی کی طرح وہ مال بہا رہا ہے، مگر یہ بچی اپنی جگہ عزم کا پہاڑ انکار کر دی. جب اس نے دیکھا نا کہ اس نے تنگ کرنے کی انتہا کر دی تو اس نے اپنے والدہ کو بتایا، اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا. ان کو یقین ہی نہ آئے کہ اتنا بڑا حاکم گورنر علاقے کا اور یہ پیغام دیتا ہے. اس نے وہ تحفے طائف بھی دکھائے اور بتایا کہ ہاں. بھائیوں کو پھر بھی ابھی تردد رہا. ایک دن اس بچی نے کہا کہ جی اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آج وہ رات کو ہمارے گھر آئے گا، کیونکہ بھائیوں نے سفر پہ جانا تھا. وہ سفر پہ جانے کی بجائے قریب کے گھر میں چھپ گئے. یہ صاحب اپنے پروگرام کے مطابق رات کو آئے اور اس گھر میں داخل ہوئے. اتنے میں بھائی بھی آگئے، انہوں نے جوش میں آکے، غیرت میں آکے اس کو وہیں پر قتل کر دیا. صبح ہوئی، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہوں نے ایک بوری میں ڈالا اور جا کے حجاج کے سامنے پیش کر دیا. یہ آپ کے بھتیجے وقت کے گورنر صاحب ہیں. حجاج بن یوسف نے بلایا، جس سواری پر گیا تھا اس کے جو کنٹرول کرنے والا غلام تھا اس کو بھی بلایا. جو لڑکی نے کہا وہی بھائیوں نے کہا، وہی اس کے نوکر نے کہا. اس کو تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں. تو حجاج بن یوسف کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو دفن کے لیے نہیں بھیجوں گا، میں اس کے لاش کے ٹکڑوں کو کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا. وقت کے گورنر کی لاش کو اس نے کتوں کے آگے ڈلوا دیا. اور پھر اس نے کہا کہ اب میں ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نے مال کے ذریعے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ تم غریب بچی تھی، اس کی جتنی جائیداد ہے میں اس جو ہے اس کی جائیداد ساری کی ساری اس لڑکی کے حوالے کرتا ہوں. اب دیکھیے، اگر یہ لڑکی مال کے اوپر فریفتہ ہو کے عزت گما بیٹھتی، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی اور مال وہی ملنا تھا جو نصیب میں آنا تھا. اب اگر یہ پکی رہی تو اللہ نے عزت بھی رکھ لی اور جو مال آنا تھا نصیب میں وہ بھی قدموں میں ڈال دیا حلال طریقے. تو ذہن میں سوچ لے بندہ کہ مجھے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں توڑنا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے. چنانچہ جو انسان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، زمین کے ٹکڑے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے سے پوچھتا ہے، هل جاز علیک اليوم ذاکر اللہ تعالی، کیا آج تمہارے اوپر اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ تو جس ٹکڑے سے یہ ذاکر گزر جاتا ہے زمین کے وہ ٹکڑے خوش ہوتے ہیں. اب یہاں سالک کے دن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں، اس کا ذکر کیسے کریں؟ تو بھئی محبت جب ہوتی ہے تو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ بتائیں، آپ اپنے مہمان خانے میں کسی نے آ کے خوشخبری دی، جناب آپ کے ہاں بیٹا ہوا، اور آپ دفتر سے نکل بھی نہیں سکتے، گھنٹا وہاں. اب اس ایک گھنٹے میں آپ کی حالت کیا ہے؟ بیٹے کو تو آپ نے نہیں نہ دیکھا، لیکن ایک لمحہ بیٹے سے دھیان بھی نہیں ہٹتا. تو اگر بن دیکھے بیٹے کی یاد دل پہ اتنا غالب آ سکتی ہے، تو کیا سالک کے دل پر اللہ رب العزت کی یاد ایسے غالب نہیں آ سکتی؟ اور دیکھیں یہاں ایک علمی نکتہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کر اپنے نفس میں. مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا اَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. مگر عارفین نے کہا کہ نفس سے مراد تو بندے کی پوری ذات ہے. دیکھیں یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو یہاں نفس مراد ذات، کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا. تو اگر یہ معنی لیا جائے تو معلوم ہوا کہ حکم فرما رہے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم ذکر کرو اپنی ذات میں. کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے جسم کے انگ انگ سے اللہ کی یاد نکل رہی ہے. اور سلوک کے اندر لطیفہ قالبیہ کا سبق ایسا ہے کہ جب سالک اس سبق کو کرتا ہے تو پورا وجود اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں. تو جو خوش نصیب محنت کریں اور ان کا لطیفہ سلطان الاذکار جاری ہو جائے، ان کا پورا وجود اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، انگ انگ میں اللہ رب العزت کی یاد سما چکی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے انسان کو چار چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. تصوف کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے لیکن بہت سارے سالکین اس کو سمجھ نہیں پاتے. کون سی چار چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ توجہ فرمائیے. سب سے پہلے ترک دنیا. اب ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے. نہیں نہیں، ترک دنیا کا مطلب ترک لذات دنیا، دنیا کی لذتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا لذتوں کے پیچھے، اس کارنر پہ تکے بنتے ہیں، ہم شام کو وہاں جا کے میاں بیوی تکے کھائیں گے، اس کارنر پہ آئس کریم اچھی ہے، ہم میاں بیوی شام کو جا کے آئس کریم، پکا فرنگیوں کا طریقہ. بھائی اول تو گھر بنا کے کھاؤ، کوئی چیز خریدنی بھی ہے تو گھر میں کیا تنہائی نہیں ہے؟ اچھے طریقے سے گھر میں نہیں کھا سکتے؟ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے کھانے. لذتیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، چنانچہ روز شام کا معمول ہوتا ہے میاں بیوی نکل جاتے ہیں جی ذرا گھومنے کے لیے. تو ترک دنیا سے کیا مراد؟ ترک لذات دنیا، ایسی طرح سے لذتوں کو چھوڑے کہ انسان کسی گناہ میں ملوث نہ ہو. ورنہ لذتوں کے پیچھے تو آنکھ بھی لذت چاہے گی، زبان بھی لذت چاہے گی، انسان کتنی لذتیں دنیا میں لے گا. اس لیے شریعت نے ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ ضروریات کی حد ہوتی ہے، خواہشات کو پورا کرنے سے روکا اس لیے کہ خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی. تو دنیا کی لذتوں سے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جائز لذتوں کو چھوڑ دے، نہیں، ترک لذات دنیا سے مراد جو دائرہ شریعت کے باہر لذتیں وابستہ ہیں ان کو ترک کر دے انسان. جو دائرہ شریعت کے اندر ہیں الحمدللہ، اب اچھا کھانا پیش ہوا تو تو بھئی ہر بندے کو اچھا کھانا اچھا لگتا ہے، اب کیا مطلب کہ کھانا ہی چھوڑ دے؟ نہیں، کھائے مگر جس کا دیا کھائے پھر اسی کے گیت گائے. جو بیل اچھا کام کرے اس کو چارہ ڈالنا کوئی مالک کو برا لگتا ہے؟ مالک خوش ہوتا ہے چارہ ڈال کے. تو ہم بھی اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، دین کے کام میں لگے. تو ایک تو ترک دنیا، ترک دنیا سے کیا مراد؟ ترک لذات دنیا. اور لذات سے کون سی لذات مراد؟ وہ لذات جو دائرہ شریعت کے باہر ہیں، ان لذات کو چھوڑ دیں. اب کتنے حلال مشروبات ہیں، ان مشروبات کو پینا اور الحمدللہ کہنا نیک عمل ہے، لیکن شراب کو پینا اور اس کے مزے، یہ دائرہ شریعت کے خلاف ہے. تو ترک لذات دنیا سے مراد وہ لذتیں جو دائرہ شریعت کے خلاف. تو ایک تو ہوا ترک دنیا، اور دوسری بات فرمائی کہ ترک عقبا. یہ ترک عقبا کا لفظ پڑھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، مگر مشائخ نے فرمایا کہ ترک عقبا سے مراد یہ کہ آخرت کی نعمتوں کے پیچھے عبادت نہ کرے، اللہ تعالی کی بندگی کے لیے عبادت کرے. یہ ذہن میں نہ رہے کہ جی حور عین سے نکاح ہوگا اور کھانے ہوں گے اور دانے ہوں گے، محل ہوں گے، ایسا نہیں ہے. اس لیے بعض اکابر ان سے ایسی باتیں غلوہ حال میں منقول ہیں، جیسے راویہ بصریہ کہ جی میں لے کے جا رہی ہوں پانی کا لوٹا اور ایک انگارا. کیوں؟ کہنے لگی انگارے سے جنت کو بجھا دوں گی، جلا دوں گی، اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی. کیوں بھائی؟ کہ لوگ یا جنت کی طلب میں نیکی کرتے ہیں یا جہنم کے خوف میں، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے اس کی رضا کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں. تو یہ غلبہ حال تھا ان کے اوپر. گو کہ جنت کی نیت کے ساتھ عبادت کرنا شرن یہ بھی برا نہیں ہے، جائز ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. لیکن یہ دیکھا ہے کہ اگر اس تفصیل میں جائے تو نوجوان جہاں بیٹھتے ہیں وہی حور و قصور کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں، اور حور و قصور کی باتوں کے ذریعے وہ اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تذکروں میں کیا لگنا بھئی؟ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس لیے ایک بزرگ تھے ممشاد دلوری رحمت اللہ علیہ، کسی نے دعا دی کہ اے اللہ ممشاد کو جنت کی نعمتیں عطا فرما. آخری وقت تھا ان کا، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ جنت 20 سال سے میرے سامنے پیش ہو رہی ہے، میں نے کبھی اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کر جنت پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی. ابن فارض رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، موت کے قریب ان کو جنت کا منظر دکھایا گیا، انہوں نے چہرہ ہی پھیر لیا اور یہ شعر کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. اے اللہ، اگر میری ساری زندگی کی عبادتوں کا یہ اجر ہے کہ ایک مجھے جنت میں گھر مل جائے گا، اللہ میں نے تو پھر کیا کیا، پوری زندگی ضائع کر بیٹھا، مجھے تو تیری رضا چاہیے تھی. راویہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ جنت کا گھر، فرمانے لگی الجار ثم الدار، کہ پہلے پڑوسی کی بات کرو پھر اس کے بعد گھر کی بات کرو. کہ اللہ ہمیں جنت میں گھر دے، اپنے پڑوس کا گھر عطا فرمائے. تو اللہ والوں کی نظر اللہ کی رضا پر لگی رہتی ہے. اس لیے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو نہ دنیا کی تما نہ عقبہ کی یہ نعمت چیزیں، بس دل پہ غالب جو چیز ہو وہ اللہ کی رضا، ہاں اللہ کی رضا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لہذا ہم جنت میں ضرور جانا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ نے خود بلایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. تو پہلا ہوا ترک دنیا، اور دوسرا ترک کیا ہوا؟ ترک عقبہ، اور تیسرا ترک اس کو کہتے ہیں ترک مولا. اب یہ لفظ عجیب سا ہے، اس کا کیا مطلب بھئی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کو انسان دنیا میں پانا چاہے تو کوئی ایسی کیفیت بندے کی نہیں آتی کہ جس میں وہ کہہ دے کہ اب میں نے پا لیا، کیونکہ ہم ہیں چھوٹے اور اللہ کی ذات بہت بلند ہے. اس کو امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں خوب کھولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانا یہ ہے کہ انسان کی معرفت ایسے مقام تک جا پہنچے جہاں اس کا دل سمجھ لے اللہ تو اتنا بڑا کہ میری سوچ سے بھی اونچا، لہذا میں تمہیں پا نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت، اللہ تعالی کو نہ پا سکنے کی حسرت. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر انہوں نے اس بارے میں ایک عجیب بات کہی، فرماتے تھے کہ العجز اندر کی ذات ادراکن، جب انسان اللہ کے ادراک سے عاجز آ جاتا ہے یہی اللہ رب العزت کا ادراک ہے. اللہ کا پانا یہی ہے کہ انسان پر اللہ کی اتنی عظمت کھل جائے کہ انسان اپنے دل میں سوچے کہ واقعی اللہ تیری ذات میری سوچوں سے بھی بلند. حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو کچھ دیکھا گیا سنا گیا یا جانا گیا، جو کچھ دیکھا گیا آنکھوں سے، سنا گیا کانوں سے، یا جانا گیا عقل کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے، تو فرماتے تھے جو کچھ دیکھا گیا سنا گیا یا جانا گیا سب اللہ کا غیر ہے، لا کی تلوار چلا کر ہر چیز کی نفی کر دینی چاہیے. ہم جو کچھ جانتے ہیں کہ یہ بھئی اللہ یہ نہیں ہے، وہ اس سے بھی بلند ہے. اچھا جی یہ نہیں بھئی یہ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے. وہ فرماتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَا. چنانچہ مکتبات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے حسین قصاب رحمت اللہ علیہ، یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے شیخ تھے، فردیت کی لائن کے بزرگ تھے، اللہ کی محبت کا غلبہ تھا. ان کو اللہ رب العزت کی معرفت ملی تو انہوں نے اس معرفت کے سفر کو نا ذرا استعارے میں خوب بیان کیا کہ ایک پہاڑ میرے سامنے تھا اور میں عشق کے گھوڑے پر سوار تھا، چوٹیاں بھی تھیں کھائیاں بھی تھیں جو اغوائے شیطانی راستے میں آتے ہیں، میں کھائیوں سے بچتا ہوا سرپٹ گھوڑا دوڑا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا تھا. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ بادل تھے فلاں تھے، تو اس سے مراد اسماء اور صفات ہیں کہ ان کا بھی ان کو جو ہے وہ تجلیات نصیب ہوئیں. پھر کہتے ہیں کہ بالآخر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور وہاں پر میں نے ایک خیمہ دیکھا اور شوق محبت میں جنوں میں میں نے اس خیمے کے چکر لگانے شروع کر دیئے کہ میرا محبوب خیمے میں موجود ہے. اب اس خیمے سے مراد اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ہیں، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ اسماء اور صفات کے اندر ذات موجود ہے. تو میں اس کا چکر لگا رہا تھا کہ اب میں اپنے رب کے قریب پہنچ گیا اور خیمہ کھلے گا تو میں اپنے رب کا دیدار کروں گا. امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ یہ ساری بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، حسین قصاب ہزار سال بھی چکر لگائے تو وہ اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ محبوب خیمے میں موجود ہی نہیں ہے. حسین قصاب اگر ہزار سال بھی چکر لگاتا رہے تو حسین قصاب اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ محبوب اس خیمے میں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے نا، یہ اسماء و صفات ہیں اور ان کے اندر ذات ہے، اللہ محدود نہیں ہے، وہ بے حد و حساب ہے. ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹے سے عقل کے مطابق، ہمارا پروردگار اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. تو اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت، کہ بندے کے دل میں یہ بات آ جائے میرے مولا تو اتنا بلند ہے کہ میں تیرے ادراک کو حاصل کرنے سے بھی عاجز ہوں. جب بندہ اس نقطے پر پہنچ گیا گویا اس نے اللہ کی عظمت کا اب ادراک کر لیا، یہ وصول کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اس سے بھی انسان بے تما ہو جائے کہ جی مجھے یہ نظر آیا وہ نظر آیا، یہ کیفیت وہ کیفیت، تو بھئی ان کیفیتوں سے اونچا ہو جائے، عبد اللطف نہ بنے عبد اللطیف بن جائے، اور اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی رضا کے لیے، کیفیات کے لیے عبادتیں نہ کرے. کیفیت ہو تو بھی عبادت اور نہ ہو تو بھی عبادت، بس جیسے ناک کے سید کوئی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے بس یہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے. اس کو کہتے ہیں یابم اورا یا نہ یابم جستجوے میکنم، میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں میں اس کی جستجو کرتا رہوں، حاصل آید یا نہ آید آرزوے میکنم، وہ ملے یا نہ ملے بس اس کی آرزو میں لگا رہنا یہی زندگی کا مقصد ہے میرا. تو پوری زندگی ہم نے اس طرح گزارنی ہے، ملنے یا نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے تگ و دو لگی رہے. بس یہی ہمارا کام ہے کہ ہم لگے رہے ہیں اللہ کی عبادت میں ساری زندگی، ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے منشا ہے. راستے میں موت آگئی پھر بھی کامیاب ہیں، اللہ نے منزل پر پہنچا دیا پھر بھی کامیاب. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے اس راستے پر ہمیں چلا دیا، یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اس لیے ایک ہوتا ہے عابد اور ایک ہوتا ہے عارف. عابد کو عبادت کا چسکا ہوتا ہے اور عارف کو اللہ کی رضا کی تمنا ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگا ہوتا ہے. نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کرم بنا دی ترک مولا، ترک دنیا، ترک مولا، ترک عقبہ، ترک مولا، اور چوتھی بات کہی ترک ترک. اب یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ترک ترک سے مراد اپنے ارادے کو ہی فنا کر دے. اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے، اس کو فناء الفناء بھی کہتے ہیں اور فناء ارادہ بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا وہی حال کہ جیسے بندے نے غلام خریدا، بھئی کیا آپ یہی ہوگے؟ جی جو آپ پلائیں گے. کیا پہنوں گے؟ جی جو آپ پہنائیں گے. بھئی کیا نام؟ جی جو آپ پکاریں گے. تو اگر ایک غلام اپنے مولا کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر سکتا ہے تو کیا بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح نہیں پیش کر سکتا؟ اس کو کہتے ہیں ترک ترک، کہ ارادے کو ہی چھوڑ دی. اس کو مقام تفویض کہتے ہیں، اپنے معاملات کرنے کی کوشش کرنا، نتائج کو اللہ پہ چھوڑ دینا، دعا مانگنا اور قبولیت کے معاملے کو اللہ پہ. اب جس کو یہ فناء ارادہ نصیب ہوگا وہ پھر غصے میں ہوگا، جی ہماری سنتا نہیں، ہماری تو جی سنتا نہیں، دعا کر کر کے تھک گئے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رضا والی بات آئی نہیں ہے، اپنی منشا پوری کروانی ہے. اور کئی لوگ تو اپنی مرضی پورا کروانے کی دعائیں کرتے ہیں، کچھ عرصہ نہیں ہوتی تو نماز میں ہی غفلت شروع کر دیتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں جی ہماری دعا تو قبول ہوتی نہیں. تو دیکھو اب بات سمجھ میں آئی کہ دعا مانگنا ہے ہمارا کام، اس کو قبول کرنا جلدی دیر سے، اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کرنا یا قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا، یہ مولا کا اختیار ہے. تو بندے کا کام ہے بس دعا کر دے پھر خوش رہے، میرا مولا جیسے مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے اللہ سے راضی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ، اے اللہ میں نے یہ دعا مانگی ہے مگر اس کی قبولیت تو آپ کے اختیار ہے. تو اگر اللہ کے محبوب بھی دعا مانگنے کے بعد اللہ کی رضا پہ راضی تو بھئی ہمیں بھی رہنا چاہیے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں کئی دفعہ ایک خاص مقصد لے کے دعا مانگتی ہیں، مثلا فلاں کا بیٹا ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں جگہ رشتہ ہو جائے. اب اپنے ذہن میں چیزیں تجویز کر لیں اور جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ سے ناراض پھرتی ہیں. ان بیچاریوں کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ خاوند اور ہوتا ہے خدا اور ہے، یہ خدا کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتی ہے، ناراض پھر رہی ہے. اور جی میں تو دعا بھی نہیں مانگتی آج کل. واہ، اللہ اللہ ہے، اس کی عظمت دل میں بٹھانی چاہیے. یہ سب ناز نخرے خاندوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء بھی تھراتے، وہ پروردگار ایسا ہے کانپتے تھے. تو جب اللہ رب العزت کی ذات پہ معاملے کو چھوڑ دیں گے، جو نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. چنانچہ قاضی ابو بکر بن محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ، بڑے قاضی گزرے، فرماتے ہیں کہ عہدہ قضاء ملنے سے پہلے میں حرم میں تھا، سارا دن عبادت کرتا، طواف کرتا، نوافل پڑھتا، میرے پاس کبھی کھانے کو ہوتا کبھی نہ ہوتا، فاقے پہ فاقے آتے تھے مجھے. ایک دن طواف کرتے ہوئے رات کو مجھے ایک تھیلی ملی ریشم کی اور اس میں بڑا خوبصورت ہار تھا، اتنا قیمتی کہ دل میں خیال آیا کہ بھائی اگر یہ ہار میں بیچوں گا نا تو میری پوری زندگی کا خرچہ نکل آئے گا. کہنے لگے صبح ہوئی تو ایک آدمی نے حرم میں اعلان کیا، بوڑھا تھا، کہ بھائی اگر میرا ہار کسی کو مل گیا اور وہ مجھے دے دے تو میں 500 دینار انعام بھی دوں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا غیر کا مال ہے، امانت میں کیوں خیانت کرتا ہے، علم کس لیے پڑھا تو نے؟ میں نے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو وہ ہار بھی واپس کر دیا اور 500 دینار بھی واپس کر دیے کہ مجھے انعام نہیں چاہیے، میرا حق بنتا تھا کہ یہ تیری امانت ہے، ان تؤد الامانات الى اہلها. کہنے لگے وہ بوڑھا بڑا خوش ہوا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ بھئی کیوں نہ میں رزق کی تلاش میں نکلوں. میں نے ارادہ کیا میں بصرہ جاتا ہوں. کہنے لگے کہ میں راستے میں سمندر تھا، اس میں ایک جہاز میں بیٹھ گیا، اللہ کی شان کے سمندری طوفان آیا اور ہمارا جہاز کسی چیز سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا. کوئی کسی تختے پہ جان بچا کے لپٹا، کوئی کہیں. مجھے اللہ نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، بڑے جزیرے میں. میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کلمہ گو تو ہیں مگر ان کو علم سکھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا. تو دل میں خیال آیا کہ میں نے علم پڑھائی اس لیے تھا، اگر یہاں کوئی نہیں عالم تو میں یہی رہوں گا. میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. اس جزیرے کے تمام مردوں، عورتوں، بچوں کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھایا، دین سکھایا. دین سکھانے کی وجہ سے سب کے دل میں میری محبت بھی پیدا ہو گئی. اس دوران دو تین سال گزر گئے تو ایک دفعہ دو تین بندے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ آپ کو تین سال یہاں آئے ہو گئے، آپ ہم سب کے محسن بھی ہیں، معلم بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں. میں نے کہا بھئی میں نکاح کہاں کروں، میرے پاس تو اسباب ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ اسباب کی بات نہیں، یہاں پر ایک انتہائی نیک بزرگ آدمی تھے، حج کرنے گئے، واپس آئے اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے. ان کی ایک بیٹی جو بہت خوبصورت ہے اور نیک ہے، یتیم بچی ہے، ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے آپ سے بہتر رشتہ نظر نہیں آتا. تو لوگوں کے کہنے پر کہنے لگے کہ میں نے شادی کر لی. جب میری پہلی مرتبہ بیوی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا کہ وہ ہار جو مجھے حرم میں ملا تھا وہ میری بیوی نے گلے میں پہنا ہوا تھا. کہنے لگے میری آنکھیں، مجھ سے بیوی نے کہا میری طرف دیکھتے نہیں، ہار کی طرف دیکھتے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں نے اسے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ تو ایک واقعہ وابستہ ہے. اس کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میرے والد جب حج کر کے آئے تھے چاہتے تھے کہ میرا نکاح کر دیں، مگر کہا کرتے تھے مجھے حرم میں ایک نوجوان ملا جس کے دل میں خوف خدا تھا، کاش اگر وہ کہیں مل جاتا بیٹی میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا. تو میرا والد تو فوت ہو گیا اور اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نصیب جوڑا تھا، اللہ نے مجھے بھی آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، یہ ہار بھی اللہ نے آپ تک پہنچا دیا. تو بھائی تفویض، مقام تفویض اس کو کہتے ہیں. شریعت پر عمل کرے، اللہ پر چھوڑ دے، جو نصیب میں ہوتا ہے ان نصیب و یصیب، انسان کا نصیب اسے مل کے رہتا ہے. یہ نوجوان بچے کیوں ادھر ادھر تانکتے جانتے پھرتے ہیں؟ مطمئن ہو جائیں، جب وقت ہوگا اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت دینی ہوگی، اللہ رب العزت ہمیں ازدواجی زندگی والی نعمت عطا فرمائیں. تو اس کو کہتے ہیں مقام تفویض، یا ترک ارادہ، یا فناء ارادہ، فناء الفناء، یا ہمارے بزرگوں نے اس کا نام ترک ترک رکھ دیا. تو یہ چار ترک کرنے سے انسان کو پھر اللہ رب العزت کا وصل ملتا ہے. اب یہ مقام کس کو حاصل تھا؟ اس امت میں یہ مقام سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا. چنانچہ حدیث پروف اس کا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجه الارض فلینظر الى ابن ابی قحافۃ، جو چاہے زمین کے اوپر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے اس کو چاہیے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے. جلتی ہوئی لاش کا کیا مطلب؟ اپنا ارادہ اللہ کی رضا میں گم کر دیا، اپنا ارادہ ہی نہیں تھا، مالک کی مرضی پہ قربان. یہ فنائیت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ نسبت ہے جو ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر لانوں کے ذریعے سے آگے چلا جو آج یہاں تک پہنچا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود عمل میں کمی نہیں ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، جی اے اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں. فرمایا آج کے دن کس نے کسی کا جنازہ پڑھا؟ اے اللہ کے نبی میں نے کسی کا جنازہ پڑھا ہے. آج کے دن کس نے محتاج کو کھانا کھلایا؟ اے اللہ کے نبی میں نے محتاج کو کھانا کھلایا ہے. آج کے دن کس نے بیمار کی عادت کی؟ اے اللہ کے نبی میں نے بیمار کی عادت کی. فرمایا جس نے ایک دن میں یہ چار کام کیے میں اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا. کیا مطلب؟ کہ اتنا قرب، اتنی معرفت، مگر اعمال سے پیچھے نہیں ہٹے کہ جی اب تو جنت کا ٹھیکہ مل گیا. نہیں، اعمال میں سب سے آگے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے، ہر وقت اعمال میں لگے رہے، صبح و شام دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنی جوانی کو عبادت میں کھپا دیں. صالح کو ایسا ہونا چاہیے. چنانچہ وہ مقام پایا کہ عمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. ابو ہریرہ اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو فتنہ ارتداد اٹھا تھا اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. یہ ابو ہریرہ اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے. چنانچہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ صدیق اکبر اللہ عنہ کو پانچ اللہ رب العزت نے خصوصیتیں دیں جو ان کے سوا کسی کو نہیں ملی. ایک، کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے سوا صدیق کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، یہ لقب آپ کو ملا. دوسرا، قرآن مجید نے ثانی اثنین یہ تمغہ فقط سیدنا صدیق اکبر لانو کو ملا. پھر تیسرا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی سعادت سیدنا صدیق اکبر لانو کو ملی. چوتھی بات، 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر حج کرنے کے لیے بھیجا. اور پانچویں بات، فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز ابو بکر صدیق اللہ عنہ کو امام بنایا اور ان کے پیچھے اقتداء کے ساتھ ادا فرما. تو یہ صدیق اللہ عنہ کی خصوصیتیں. دو خصوصیتیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں طالب علم ہونے کے ناتے. ایک خصوصیت تو یہ کہ سارے صحابہ میں سے صرف صدیق اکبر عنہ کو یہ اللہ نے خصوصیت دی کہ ان کی 4 نسلیں صحابی بنی. ان کے والد صحابی، ابو قحافہ، صدیق اکبر خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کے بیٹے عتیق رضی اللہ عنہ بھی صحابی. اللہ اکبر کبیر، 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا. اور ایک اور بھی خوبی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببته فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. یہ وہ سینے صدیق اکبر کی وہ نعمت ہے، وہ نسبت ہے جو آج امت کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے. کیسی پکی نسبت ہے یہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن یا ان کے بڑھنے کی رفتار آہستہ ہوتی ہے یا وہ ایک جگہ پر رکے رہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یا تو ان کی رفتار تھوڑی ہوتی ہے، گاڑی چل تو رہی ہے مگر 15-20 میل فی گھنٹہ کے حساب سے، اور یا ایک جگہ رکے ہوئے، اس کی کیا وجوہات؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی وجوہات، پہلی وجہ وحدت مطلب میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وحدت مطلب میں کوتاہی سے کیا مراد؟ کہ مطلب تو ایک ہونا چاہیے اور وہی مقدم ہونا چاہیے، تو ذکر کے لیے بیعت تو ہوتے ہیں مگر ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ پوچھو بھئی معاملات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فرصت ہی نہیں۔ اب مریض سے پوچھو بھئی دوائی کھائی، اور وہ کہے جی فرصت ہی نہیں دوا کھانے کی، تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ یہی حال اس سالک ہے کہ جو بیعت تو ہو گیا مگر معاملات ہی نہیں کرتا، اور جو کرتے بھی ہیں تو ان سے بھی پوچھو کہ بھئی کتنا مراقبہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے 5 منٹ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 منٹ کرتے ہیں۔ کیا مزے کی بات ہے کہ مجنو سے کوئی پوچھے کہ آپ لیلہ کو یاد کرتے ہیں، اور آگے سے جواب دے جی پورے دن میں 10 منٹ یاد تو کرتا ہوں۔ تو اسے مجنو کون کہے گا؟ بھئی ہم بھی 5 منٹ مراقبہ کرتے ہیں اور 10 منٹ مراقبہ کرتے ہیں، حالانکہ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ مراقبے کے سوا کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے۔ مراقبہ نہ کریں تو پھر اور کیا کریں گے؟ ہمارے پلے اس کے سوا ہے کیا؟ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو؟ بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بھر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ تو جو چند ساعتیں اللہ کی یاد میں گزر رہی وہ زندگی ہیں، اور اس کے بغیر تو باقی سارا کا سارا شرمندگی ہے۔ دوسری بات، شیخ کی روک ٹوک ڈانٹ ڈپٹ پہ جلدی خفا ہو جانا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک صاحب آئے، حضرت نے تھوڑی دیر مجلس میں بٹھایا، فرمایا جاؤ۔ کہتے جی میں کیسے جاؤں، میں تو آیا ہوں آپ کے پاس رہنے کے لیے۔ حضرت نے اس کا سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا خانقاہ سے، وہ گیا اور سامان اٹھا کے پھر لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر ڈانٹا کہ جاؤ یہاں سے، جاتے کیوں نہیں؟ وہ گیا سامان اٹھا کے پھر باہر رکھا، وہ پھر سامان اٹھا کے لے آیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ سامان خانقاہ سے باہر وہ 3 دفعہ لے کے آیا۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں، میری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ آگے سے کہتا ہے مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، حضرت حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں جاتی، ہم آپ کی اس محبت کی دکان سے کیسے جائیں گے؟ حضرت کو محبت آئی، فرمایا ہاں تم میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تیسرا، بدگمانی، چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمانی۔ وہ کیسے؟ اب مثلا شیخ آئے، اب وہ کسی کام میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، متفکر ہیں، سوچ رہے ہیں یا ذکر میں ہیں، اب انہوں نے سلام لیا، اور جی حضرت نے مسکرا کے نہیں دیکھا میری طرح، بس میرا تو یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا، اب اس بات پہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا نازنین طبیعت پائی ہے، نفس کی نزاکتیں دیکھی کہ حضرت نے تو میری طرف مسکرا کے نہیں دیکھا، محبوب بنا لیا نا اپنے نفس کو۔ کہاں ہمارے اکابر کا یہ حال کہ 3 مرتبہ سامان اٹھا کے پھینکا اور پھر آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، حضرت میں مکھی سے گیا گزرا تو نہیں کہ وہ حلوائی کی دکان سے نہیں جاتی اڑانے سے، میں اس محبت کی حلوائی کی دکان سے کیسے جا سکتا ہوں؟ اہل حق پہ اعتراض، مسئلے کی پوری تہہ کا پتہ نہیں ہوتا اور اعتراض. مثال کے طور پہ کسی کام میں ہم مصروف تھے، ایک صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے پیغام پہنچایا، حضرت صاحب کو کہہ دو آپ کے مہمان آئے ہیں. میں نے ساتھی کو بھیجا، بھئی مہمان آئے ہیں، ان کو بٹھاؤ، کھلاؤ پلاؤ. اس کے بعد ہم نے ان کو نماز کے بعد بلایا کہ بھئی میں 10-15 منٹ یہاں ہوں، پھر مجھے ایک کام سے جانا ہے، مسجد کے کام کا تھا. کہنے لگا جی دیکھو، میں نے پیغام بھجوایا تھا کہ آپ کے پاس مہمان آیا ہے، مہمان کی جو خدمت ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اب ہم مسجد کے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. تو ایسی باتوں سے خامخواہ کی بدگمانی. یہ نہ سوچا کہ وہ جو ایک کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام کا تقاضا کیا ہے. میں چونکہ آ گیا تھا اس لیے 15 منٹ تو تھوڑے ہیں، میرے پاس تو ان کو رات گزارنی چاہیے تھی، میں مہمان ہوں. چنانچہ ایک اس کی وجہ شرک فی طریقت، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ. یہ جو شرک فی العقیدہ ہے نا، یہ اسلام سے مانے ہے، اور شرک فی طریقت وصول اللہ سے مانے ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بیعت تو کر لی مگر کچھ مان بھی لی، نہیں بھی مانی، اپنے نفس کو اپنا دوسرا شیخ بنا لیا. یہ شرک فی طریقت ہوتی ہے، جو کہا بھئی کر لو نہیں، اپنی سمجھ میں آئے گا تو کریں گے. کیسے کریں؟ اس کو کہتے ہیں کہ کامل سپردگی نہیں دیتے. جب کامل سپردگی نہیں ہوگی تو پھر اصلاح کا راستہ کیسے ہوگا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مریض آئے سرجن کے پاس، پھوڑا ہے، ڈاکٹر کے کہ جناب آپریشن کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، آپریشن نہیں کر سکتے، آپریشن سے تو درد ہوتی ہے نا، ویسے ٹھیک کر دیں. ویسے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے امام ربانی مجدد ثانیہ نے فرمایا کہ سالک کی طرف سے کامل سپردگی ہونی چاہیے اور شیخ کی طرف سے کامل شفقت ہونی چاہیے. سپردگی اور جب شفقت اکٹھی ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت بندے کو معرفت عطا فرما دیتے ہیں. کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا، آ کے تھوڑی دیر وقت گزارتے ہیں تو جو خانقاہ میں خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان میں سے کسی ایک کی کوئی بات دیکھی یا کوئی وجہ دیکھی تو اس پہ بدگمان ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت اقدر تھانوی رحمۃ اللہ کو کسی نے کہا کہ آپ کی خانقاہ میں فلاں بندہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے رہتا ہے اور اس کا یہ حال ہے. حضرت نے فرمایا ہاں ہم اصلاح کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر اتنا بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں منافقین بھی آگے بیٹھا کرتے تھے. وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ان کو تو اللہ رب العزت نے بصیرت میں کمال عطا کیا ہوا تھا، نگاہ نبوت عطا کی تھی. تو ارد گرد کے کسی بندے کی بات سے شیخ سے بدگمان ہو جانا، خدا کے بندے، ہو سکتا ہے کہ یہ صحبت میں آنے والا بندہ کامل نہیں بن سکا تو اس نے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ چھوڑے ہوئے ہو. تو یہ اصلاح کا راستہ ہے، اللہ کرے گا لگا رہے گا، جڑا رہے گا، اللہ اس کی کامل اصلاح بھی فرما دے گا. تو اس لیے اس تصوف کے راستے میں صبر، تحمل، مزاجی، انسان بس اپنے کام کے اوپر جمع رہے اور ڈٹا رہے. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں طلبگار باید صبور و حمول کہ نشنید ام کیمیاگر ملول. کہ جو طلبگار ہوتا ہے وہ صبور ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ، بڑا صبر ہوتا ہے، اور حمول بڑی تحمل مزاجی ہوتی ہے، اس میں بڑا صبر ہوتا ہے اور بڑی تحمل مزاجی ہوتی ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سونا بنانے والا کبھی اپنے بنانے سے ملول کا مطلب کہ رنج آ گیا ہو. جس کو رنج آ جائے وہ پھر سونا تو نہیں نہ بنا سکتا. ہم بھی اپنے دل کو سونا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. لہذا تین چیزیں جو ہمارے اس سلوک کی بنیاد ہیں، ایک ذکر، دوسرا تلاوت قرآن اور تیسرا نماز. ذکر سے بھی دل کو شفا ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. اور قرآن کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، ھذا ھدی و شفاء، یہ نسخہ شفاء ہے. تو قرآن بھی سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا، ذکر بھی سینے کے لیے شفا، اور نماز بھی انسان کو برائیوں سے بچا لیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو یہ تین چیزیں بنیاد ہیں. لہذا صالح کو چاہیے کہ ذکر میں لگا رہے، اور وقت ملے تلاوت میں لگے، اور وقت ملے نماز میں لگے، اپنے فارغ وقت کو ان تین کاموں میں لگائے رکھے. نماز ذکر و سلوک کے راستے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. جو آدمی چاہے کہ مجھے شربت دیدار مل جائے، اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز ادا کر لے. ایسا ہی ہے جیسے اس کو اللہ رب العزت کی ملاقات نصیب ہو گئی. ان تعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس لیے عشق کا تقاضا ہے کہ انسان نوافل پڑھنے والا ہو. یہ محبت کا تقاضا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں قد استلح لیلۃ مع مولاہ، اس بندے نے یہ رات اپنے مولا کے ساتھ گزاری ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کو کہتے ہیں قد قام صاحبنا لخدمت اللہ تعالی، ہمارا یہ صاحب یہ آج رات اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے کھڑا رہا. اور تیسری روایت ابن جوزی رحمت اللہ نے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بندے میری عزت کی قسم، رات کو اٹھ کر تو نے میری عبادت کی، تیری اس عبادت کی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ میں اپنے چہرے کا پردہ تجھ سے ہٹا کر تجھے اپنے چہرے کا دیدار عطا کروں گا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ لینا احمد یہی ہے. آج کل وہ ہمتیں نہیں ہیں ہر بندہ اٹھ کے پڑھے گا، نہیں، بس عشاء کے بعد سونے سے پہلے یا عشاء کے بے شک بعد ہی آپ چار نفل پڑھنے کی عادت بنا لیں. اٹھ گئے تو نور و نلا نور، ورنہ کم از کم عشاء کے بعد وتر کے بعد کی عبادت میں نام تو ہمارا بھی لکھا جائے گا. تو یہ چار رکعت جو ہے تہجد کی یا آٹھ رکعت یا بارہ رکعت، اس کو پکا کر لے انسان، پڑھ کے سوئے. اور کئی لوگ تو اس لیے وتر چھوڑ دیتے ہیں نہیں اٹھ کے پڑھیں گے، اور پھر وتر بھی گئے اور تہجد کی نماز بھی گئی. اس لیے پڑھ لینا زیادہ ضروری. چنانچہ اللہ کے نزدیک انسان اگر اپنا مرتبہ پہچاننا چاہے بڑی مزے کی بات، سونے کی سیاہی سے لکھنے والی بات. اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں معلوم کروں کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے، اس کو مختلف بزرگوں نے جواب دیا. بعد نے کہا اگر تم اللہ کے ہاں اپنا رتبہ معلوم کرنا چاہو تو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے. اگر تم عبادت میں لگے ہو، نیکی میں لگے ہو، دین کے کام میں لگے ہو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مرتبہ اچھا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ تعالی، جو چاہے کہ میں اللہ کے ہاں اپنا درجہ معلوم کر لوں، فلینظر کیف منزلت اللہ عنده، وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے. اگر دل میں اللہ کی عظمت ہے، اگر دل میں اللہ کی محبت ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی میرا بڑا مقام ہے. اس لیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں. بیت ہونے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے گناہوں کی نجاست ختم ہو جائے. بیت ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی میں بشر ہوں، بشر سے کی مراد میں باشر ہوں، میرے اندر شر ہے، اور بیت ہو رہا ہوں کہ میں بے شر بن جاؤں، میرے اندر سے شر نکل جائے. تو شر تو نکلے گا نا جب ہم ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اور منٹوں کے ذکر سے تو پھر نہیں نا اس طرح شر نکلتا بندے کے اندر سے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کریں. اب دیکھیے کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے فارغ کر کے کچھ وقت کے لیے یہاں پہنچا دیا. اب آپ کا یہ وقت ایسے گزرنا چاہیے جیسے نفلی اعتکاف والے کا وقت گزرتا ہے. یہاں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی گپیں لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ اللہ کی یاد کے لیے آئے، جتنا وقت بھی ہو اللہ کی یاد میں گزاریے، کیا معلوم کہ یہ تین دن ہماری زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. اچھا کئی مرتبہ اجتماعی کام جب ہوتا ہے تو شیطان اس وقت سلا دیتا ہے، اور جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو پھر جگا دیتا ہے. سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ دو کانوں میں ایک دوسرے کے خسر فسر کر رہے ہیں، بھئی سوتے کیوں نہیں، نیند نہیں آ رہی. بھئی اب اگر نہیں سوئیں گے تو جب اجتماعی عمل ہوگا تو اس وقت سوئیں گے، سونا تو ہوتا ہے بندے نے. تو اس لیے اپنے وقت کو بچائیں اور ترتیب کے مطابق گزاریں. تین دن اگر آپ نے ترتیب کے مطابق گزار لیے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ اس کی حلاوت جانے کے بعد مہینوں اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہیں گے. یہ اجتماعات کے اوپر ہمارے بزرگوں کے فیوضات بہت بکثرت ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے کہ اپنے آپ کو ان تین دنوں ہر وقت اللہ کے ذکر میں یہی دعا کریں کہ اللہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔